خوبصورت معدہ ہم سب کو حقیقت میں اللہ کا بندہ بننا سکھاتی ہے. سورت مائدہ کی بہت ساری خوبیاں ہیں, جس میں ایک خوبی تو یہ ہے کہ اس میں بار بار یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا احکامات سے بھرپور صورت ہے. دین اسلام کا بہترین جو ایک نمونہ ہوتا ہے, یعنی عملی طور پہ ایک رول ماڈل جو اسلام کا ہوگا, وہ کیا ہے؟ مائدہ کہتے تو دسترخوان کو ہیں, جس کا ذکر صرف اس آخر سورت کے آخر میں آئے گا, لیکن اس سے عمل کی بات جو بہت بڑی ہے اس کے اوپر اس بات کو کیا گیا. تو آئیے شروع کرتے ہیں اور اس میں سے جو باتیں ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آتی جائیں گی اس کو لیں گے. لیکن نیت کر لیجیے ایک بات کی, جو احکامات آئیں گے اس پہ عمل کروں گی, کوئی بات چھوڑنی نہیں ہے. یہاں تک روایت آتی ہیں کہ اپنے مردوں کو سورت مائدہ سکھاؤ, اور یہ آخری دنوں کی صورتوں میں سے آتی ہے. تو اس کے بعد بہت ساری ایسے احکامات ہیں جو حتمی آیات باتیں تھیں, اس میں کچھ چینج نہیں ہے. اور اگر آپ پوری صورت کے اندر آپ تھیم دیکھیں گے تو تعاون علی البر و تقوی, نیکی کے کاموں پہ دوسروں کی مدد کرو اور برائی سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو روک دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, پہلی آیت سے ہی آپ کو سورت کا مزاج سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ بڑے یونیک انداز سے سورت شروع ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بندشوں کی پوری پابندی کرو, معاہدوں کو پورا کرو. عقود عقد سے ہے, لفظ عقد وہی ہے جس کو نکاح کی صورت میں عقد مسنونہ کہتے ہیں, اور اسی لفظ سے لفظ عقیدہ بھی آتا ہے. عقود کیا ہے, معاہدے کون سے ہیں جس پہ انسان کو پابند کیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ سب سے پہلا معاہدہ تو ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. کیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اس کو پورا کرو, پہلا وعدہ. پھر بندوں کے بندوں کے ساتھ معاہدے, طلاق معاہدہ, نکاح معاہدہ, منگنی معاہدہ, ان چیزوں کو پورا کرو. لوگوں کو وعدہ کر دیتے ہو, کمٹمنٹ کرتے ہو, نیت کرتے ہو, میں یہ کام کروں گی, پھر نہیں کرتے, وعدہ توڑتے ہو. اب سارے معاہدے جو ہوتے ہیں نا, وہ کتابوں پہ نہیں لکھے جاتے. آپ نے یہاں آنے کا ایک معاہدہ کیا, ڈاکیومنٹیشن ہوئی, اگر آپ نے کہا میں کورس کرنا ہے, باقاعدگی سے کرنا ہے, آپ کو رجسٹریشن فارم دیا گیا, آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن دکھا دیے گئے, بتا دیے گئے, عمل کر رہے ہیں. لیکن ہر جگہ وعدے لکھے ہوئے نہیں ہوتے, کچھ اخلاقی وعدے ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پالتے ہیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پالیں؟ ماں باپ کی فطرت میں لکھا ہوا ہے کہ پیدا ہوتے بچے کو دودھ پلاؤ, اس کو دیکھو, اس کو بھوکا نہ چھوڑو. آج ہمیں کہا جاتا ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, کہاں لکھا ہے کبھی ماں باپ نے پیدا ہوتے ہی بچے سے کوئی اگریمنٹ سائن کروایا, یا پریگنینسی سے پہلے سائن کیا کہ اگر اس بچے نے میری بات مانی تو میں اس کو پیدا کروں گی؟ تو یہ معاہدے فطرت میں گندے ہوتے ہیں, اخلاقی طور پہ. اللہ تعالیٰ نے فطرت کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے کھول دیں کہ جتنا زیادہ تم اللہ کی بات مانو گے, اتنا ہی زیادہ تم اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اچھے ہوگے. پھر اس کے بعد کچھ حرام چیزوں کا تذکرہ, جس کا ذکر پیچھے بھی گزرا اور آگے سورۃ الانعام میں باڈی ٹیل سے آئے گا. تمہارے لیے مویشی کی قسم کے سب جانور حلال کیے گئے, سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے, لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لیا کرو, بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو, نہ حرام مہینوں میں کسی کو حلال کرو, نہ قربانی کے جانوروں پر ہاتھ اٹھاؤ, نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں پر نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوئے ہیں. کیا پتہ چلا کہ جو جانور قربانی کے لیے آتے ہیں نا, ان کی خدمت کرنی چاہیے. برا نہیں کہنا جی, بعض لوگ کہتے ہیں بو آ رہی ہے, گندگی پھیلا دی. نہیں, جو اللہ کے راستے میں قربان ہو رہے ہیں آپ ان کو محبت سے دیکھیں. کتنے خوش قسمت ہے جو اللہ کے راستے میں کٹ رہے ہیں. ولا امین البیت الحرام, اور نہیں لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مقام محترم یعنی کعبہ کی طرف جا رہے ہوں. ہاں, جب احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم شکار کر سکتے ہو. عربوں کی گٹھی میں شکار پڑا ہوا تھا, جیسے آج ہمارے ایک بچے ہو سکتا ہے ویڈیو گیمز کھیلتے ہوں, اس طرح وہ لوگ شکار کھیلتے تھے. اللہ نے احرام کی حالت میں شکار کو حرام کر کے ان کو مشکل میں ڈال دیا. اصل میں یہی اللہ دیکھتا ہے. کبھی کبھی یہ جو پابندیاں, اور خاص طور پہ آج کل جو روزے کی پابندیاں آپ دیکھتے ہیں, عقل میں آتی ہیں؟ فریج کھانے سے بھرا پڑا ہے, آپ کا پیٹ خالی ہے, ادھر پورا نہیں آ رہا, ادھر جگہ بنی ہوئی ہے ڈالنے پیٹ میں, کیوں نہیں کھا رہتے, کیوں نہیں کھاتے؟ اللہ دیکھ رہا ہے کتنا برداشت کرتے ہو. تو جب یہ ظاہری قسم کی پابندیاں آتی ہیں تو سمجھ آتی ہیں, تو جب عملی زندگی میں آئے تو کہتے ہیں نہیں, سمجھ کرنے لگو, ہائی لائٹ کرے. یعنی دشمن سے بھی دشمنی میں حد سے آگے نہیں بڑھنا, تو پھر اپنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے؟ اور یاد رکھو جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں سے کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ بنیادی نقطہ تعاون علی البر و تقوی، دو بنیادیں ہیں کسی کے ساتھ دنیا کے کسی کام میں مدد کرنے کے اور آخرت کے۔ نمبر ایک یہ کہ بر ہو اور تقوی ہو۔ میں اور آپ ذرا اپنا محاسبہ تو کریں، میں کس کی مدد کرتی ہوں؟ دیکھیے ویسے تو ہم خاموشی کے ساتھ بھی ہر وقت ہی اپنے ماحول میں لگے ہوتے ہیں نا، لیکن آپ دیکھیے آپ کی دوست نے اپنے گھر میں ایک پارٹی رکھی جس میں اللہ کے حکم ٹوٹیں گے، نافرمانیاں ہوں گی، آپ کو جانا چاہیے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے؟ جانتے بوجھتے غلط محفلوں میں جا کے تھال سجانے چاہیے، نافرمانیاں کرنی چاہیے؟ نہیں کرنی چاہیے۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے، کسی کو مسجد میں اپنے ساتھ لے جائیں، کسی کے بچے کو قرآن پڑھا دیں، اپنے ساتھ ادھر کسی کو اپنی گاڑی میں لے آئیں، یہ کیا ہے؟ بیر اور تقوی۔ کرنا کیا ہے؟ جس میں اپنا بھی فائدہ اور دوسرے کا بھی فائدہ۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں تعاون کرے، کروائے بیر پہ اور تقوی پہ۔ یا اپنے لیے ایک چھوٹا سا عمل کا نقطہ لکھیں، محاسبے کا نقطہ بیسیکلی، کیا میں ہر اس نیکی پر تعاون کرتی ہوں جس پہ میں کر سکتی ہوں؟ کچھ پہ تو ہم کرتے ہیں، لامحالہ کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا سوال ہر پہ، ہر نیکی کے موقع کو اپنے لیے غنیمت سمجھتی ہوں؟ اور کیا دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت یہ دیکھتی ہوں میری اس مدد سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی غلط کام کرنے جائے آپ کو کہ مجھے ساتھ لے جائیں، رائٹس دے دیں، جانا چاہیے آپ کو؟ آپ کیسا حقوق والے بات پورے کر رہی ہیں جہاں جا کے کوئی بے دینی کا کام کرے، کوئی غلط کام کرے، کوئی بے پردگی بے حیائی کا کام کرے، اور آپ کہتے ہیں کہ چلو میں لے جاتی ہوں آپ کو؟ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ یہ تین چیزیں تو سمجھ آ گئیں، آپ بتائیے کیا آج ہمارے معاشرے میں اللہ کے سوا کس کس نام پر لوگ ذبح کرتے ہیں؟ بول دیں سب جس کو جو آتا ہے، کس کے نام پہ ذبح کرتے ہیں؟ قبروں پہ کرتے ہیں، اور کہاں کرتے ہیں؟ بزرگوں کے نام پہ، اماموں کے نام پہ، بولیے، درباروں پہ، درگاہوں پہ، اورس، میلے، ٹھیلے۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کو نہیں کھا سکتے۔ کون سے جانور مردار ہے؟ نمبر ایک وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا کسی جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو۔ یہ ہے اسلامک ذبیحہ۔ دیکھیے اسلام سائنس سے نہیں جڑتا، لیکن یہ سائنس اسلام سے بہت جڑتی ہے۔ اسلام کس گوشت کو کھانے کا حکم دیتا ہے؟ کون سے تم میٹ کھا سکتے ہو؟ جس کے اندر سے اس کا خون نکالا ہو، کیونکہ جو خون ہے وہ جسم ایسی جیسے گٹر کی پائپیں ہیں، جو گٹر کی پائپوں میں گندگی جاتی ہے نا، اسی طرح ہمارے جسم کے اندر جو سارا دن ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے سیلس کی، وہ گندگی خون میں ملتی ہے۔ اسلام کہتے ہیں جانور کی تھوڑی سی گردن کاٹو اور اس کو چھوڑو۔ اب جانور تڑپتا ہے نا، تو تڑپنے سے وہ سارا گندا خون جسم سے نکل گیا۔ جب تھوڑا سا ٹھنڈا پڑنے لگا تو بری رگ کاٹ دو اور بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اللہ کے نام پہ۔ اللہ کے نام پہ کیوں؟ جیسے آپ یہاں یہ میرا فون لینا چاہیں تو آپ خود ہی لے لیں گے؟ کیا کہیں گے آ کے؟ کین یو ٹیک پلیز؟ میرا فون آپ نے مجھ سے پوچھ کے لیا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہنا اللہ سے پوچھنا ہے کہ اللہ یہ جانور آپ کے آپ نے پیدا کیا، میں آپ سے لے لوں؟ اور خون نکالنا اس لیے کہ اس کا گندل جائے گی۔ یہ دو چیزیں تو کھا لو۔ یہ جتنے جانوروں کا ذکر پڑا، خود مر کے، چوٹ لگی، گر پڑے، سارا خون جسم میں بلاک ہوتا ہے۔ آج آپ دیکھیے جو لوگ ریگولر میٹ کھاتے ہیں، آپ کبھی ان کے جسم تو دیکھیے کتنے موٹے ہیں۔ یہ 70 قسم کی جو سکن کی بیماریاں اور اتنے موٹاپے اور اتنی تکلیفیں آپ دیکھتے ہیں ارد گرد لوگوں کو، وجہ کیا ہے؟ کہ وہ میٹ کھاتے ہیں جس کے اندر گندگی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچا کے رکھے۔ ہم نے اس سوچ سے نہیں چھوڑنا، ہم نے کس چیز سے چھوڑنا ہے؟ اللہ کا حکم۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو وہ چیزیں تھیں وہ تو ہو گئیں، لیکن کچھ چیزیں جو غیروں کے در پہ کھڑی کاٹی جاتی ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ فرمائے وما زبی حالت نصوب، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا جائے وہ بھی نہ کھاؤ۔ وہ کیوں؟ یہ آستانوں پہ ذبح کرنے کا کیا مت ہے جی؟ دیکھیے نصوب وہ جگہ ہوتی ہیں جہاں لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مقام بنائے ہوئے تھے عربوں نے، تو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز چڑھاتے تھے۔ کوئی لکڑی ہوتی تھی، کبھی پتھر کی مورتی ہوتی تھی، کبھی کچھ کوئی کچھ ہوتی تھی، کسی بزرگ کے ساتھ کوئی نسبت ہوتی تھی۔ وہاں جا کے ذبح کرنے میں کیا تھا کہ صاحب قبر کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، فرق ہے۔ آپ کا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، کوئی بھی ہیں، آپ ان کے ثواب کی نیت سے قربانی دیں کہ اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ کو اس کا اجر ملے، बहुत अच्छी बात है, फर्क समझे। उनको सवाब हो, सदका जारिया हो, आप सदका दीजिए, उनकी तरफ से कुर्बानी दीजिए, आप पैसा दीजिए, 100 दफा दीजिए, लेकिन इसमें क्या, साहिब कबर की खुशी के लिए। और लोग आप देखिए कि इसको कैसे दलाल देते हैं, वो जी लंगर खुला हुआ है, लोग खा ही जाते हैं ना, लेकिन वो लंगर पे बैठे हुए खाने वाले ये नहीं सोचते कि अल्लाह दे रहा है, वो उसको साहिब कबर का फैज समझते हैं। ये मसला शिर्क फैलता ही उस वक्त है जब अल्लाह वाली बातें बंदों में ढूंढने लगे। तो फरमाए तुम्हारे लिए ये भी नाजायज है कि तीरों के जरिए से अपनी किस्मत मालूम करो, इस्लाम में ऐसी अटकल पच्चू नहीं है, सीधा सीधा दीन है इस्लाम। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब फिस्क के काम है। अल यौम यईसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम, आज काफिरों को तुम्हारे दीन की तरफ से मायूसी हो चुकी, बस तुम इनसे न डरो बल्कि मुझसे डरो, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत को पूरा कर दिया। अल्लाह अकबर, आज इस मुकम्मल दीन का हाल क्या किया उम्मत मुस्लिमा ने। इस आयत के बारे में यहूद कहते थे कि रश्क आता है कि यह आयत हमारी तौरात में होती, हसद करते हैं मुसलमानों से कि यह आयत आज इधर क्यों उतर गई, दीन चलते चलते पूरा हो गया। अब जब चीज़ बन रही होती है उसमें चेंजेस हो सकती हैं, रेनोवेशन होती है, एक दफ़ा जब लेबर ख़त्म हो गई, अब आपके नहीं ये कमरा छोटा कर दो, ये बड़ा कर दो, इधर से उतारो, तो आप हाथ जोड़ लेंगे कि अल्लाह के लिए अब ये गंद दोबारा ना डालिएगा। यही उम्मत का हाल है, जब भी दीन के अंदर चेंजेस करेंगे ना तो उसका नाम बिदअत होगा। हर वो काम जिसको आप नेकी और सवाब समझ के करते हैं लेकिन अल्लाह के नबी ने नहीं किया, सहाबा को हुक्म नहीं दिया, आप उसको बिदअत कहेंगे, और हर बिदअत जो है वो गुमराही है। हदीस में आता है कि जिसने दीन में बिदअत दाखिल की और उसको अच्छा समझा, गोया कि उसने दीन में खयानत की। अल्लाह के नबी हर खुतबे से पहले कहा करते थे कि हर बिदअत गुमराही और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सबको ऐसी चीज़ों से बचाए। आज मुसलमान कोई नेकी का काम करें, आप ज़रा जाके इतनी सी बात तो करके देखें कि अल्लाह के नबी ये करते थे, कहते तुम वहाबी हो, बस पता लग गया आज तुम वहाबी हो। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप देखिए कि जब भी कभी किसी को कोई ऐसा काम करता देखें तो दुआ किया करें कि अल्लाह इनको किताब से जोड़ दें। जब अल्लाह के नबी की सुन्नत पढ़ लेंगे, सीरत पढ़ लेंगे, खुद पता चल जाएगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। तो फरमाया आज इस दीन के अंदर तब्दीलियां ना करो, मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम कबूल किया, पसंद किया। आप देखिए इसको भी देखिए, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया, हम इस इस्लाम के नाम कैसे फिर आगे बिगाड़ देते हैं, हमने इसके नामों के फिर के आगे बना लिए। तो एक सिंपल दावत है आपको कुरान पढ़ने से मिलती, निस्बत अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ो और ख़ुद को मुस्लिम कहो, दैट्स इट। ये मेरा तारुफ है, ये मेरा मसलक है, ये मेरा फ़िरक है, ये मेरी जमात, ये मेरा गिरोह है। قال اللہ وقال رسول, इस पे जम जाए और इस ज़ुबान से कभी किसी गैर की बात को ना सुने और ना सुनाए, ताकि हम कल अल्लाह को कह सकें कि अल्लाह हमने तो तेरी किताब में से ये देखा था, अब तेरे नबी की ये बात है। और याद रखिए कि सही जो बातें हदीस की हैं वो ये नहीं कि मैं और आप उठ के बताते हैं, उसको उलमा ने जमा किया होता है कौन सी ज़ईफ़ है। तो ये जितने दीन के अंदर आज फ़र्क दिखते हैं ना, इसमें बदनीयती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आज सारे मसलक जितने भी हैं उनके दीनदार हजरात जो हैं वो बड़े नेक लोग हैं, तकवा वाले हैं, लेकिन असल में फ़र्क तरजीहात का है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आपको हक बात पे जमा कर दे। फरमाया तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से कबूल कर लिया, बस हलाल और हराम की जो पाबंदियाँ तुम पर आयद की गई इनकी पाबंदी करो। हाल बता जो शौस फमन रफ़ी मखमसतिन, भूख से मजबूर होकर इनमें से कोई चीज़ खा ले बग़ैर इसके कि गुनाह की तरफ इसका रुझान हो, तो बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। लोग पूछते इनके लिए क्या हलाल किया गया, कहो तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गईं। वमा अल्लमतु मिनल जवारिह, और जिन शिकारी जानवरों को तुमने सुधाया हो, जिनको अल्लाह के दिए हुए इल्म की बिना पर तुम शिकार की तालीम दिया करते हो, और वो जिस जानवर को तुम्हारे लिए पकड़ रखें इसको भी तुम खा सकते हो, अलबत्ता इस पर अल्लाह का नाम ले लिया करो, और अल्लाह का कानून तोड़ने से डरो, और अल्लाह को हिसाब लेते कुछ देर नहीं लगती। आज तुम्हारे लिए सारी पाक चीज़ें हलाल कर दी गईं, कौन सी, सब पाक चीज़ें। नोट कीजिए, इस्लाम पाकीज़गी का दीन है, अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना उनके लिए, कौन सा खाना। ये बड़ी कॉन्ट्राडिक्ट्री कर दिया इस आयत को लोगों ने, कॉन्ट्राडिक्शन के नाम पे, कि अहले किताब का खाना खा सकते हैं तो उनका ज़बीहा भी खा सकते हैं और रेगुलर मीट भी खा सकते हैं और झटका भी खा सकते हैं। तो नोट कीजिए, अहले किताब का हम कौन सा खाना खा सकते हैं, जो हम मुसलमानों का खा सकते हैं। यहाँ खाने से मुराद मीट है, शराब नहीं है। आप देखिए कि شراب پڑی ہوگی اہل کتاب کے اس پہ اہل کتاب کے دسترخوان پہ ہوگی تو کھا لیں گے, کیونکہ قرآن میں ہے کہ اہل کتاب کا کھانا کھا لو. وہ گندی چیزیں ڈال کے پکا کے کھلائیں گے تو کھا لیں گے, نہیں کھائیں گے نا. تو یہ کرائیٹیرین دے دیا کہ ہاں اہل کتاب اور صحیح اہل کتاب جو اللہ کو بھی مانتے ہیں رسولوں کو بھی مانتے ہیں. آج کے دور کے تو 90% اہل کتاب جو ہیں وہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, وہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو لہٰذا کہا کہ ایسے لوگوں کا کھانا حلال ہے اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں, خواب اہل ایمان کے گروہ میں سے ہوں. اب یہ دیکھیں غیر مسلم عورت سے شادی عورت کی کب ہو سکتی ہے, جب وہ پاک دامن ہو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم, یا ان قوموں میں سے بھی جن سے جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی, بشرطے کہ تم ان کے مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو, نہ کہ یہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو. اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا. دیوالیہ کیا ہوتا ہے؟ بینکرپسی. یہاں بھی اس ایشو کو بھی دیکھ لیجئے کہ اہل کتاب عورت سے شادی مرد کی ہو سکتی ہے, اس کی شرائط دیکھ لی آپ نے. سب سے پہلی شرط یہ دیکھیے کہ چوری چھپے دوستی نہ ہو. آج جو مسلم برادرز نان مسلم عورتوں سے شادی کرتے ہیں, سچ بتائیے کیا ان کی مائیں چوز کر کے لاتی ہیں ان کو یا ان کی بہنیں پسند کر کے لاتی ہیں؟ یہ چوری چھپے دوستیاں تو پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہیں, باقی باتیں تو الگ ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ وہ عورت پاک دامن ہو, اس کے مردوں سے تعلقات نہ ہو, یہ ساری شرائط ہوں. اور ایک شرط اور بھی ہے کہ جب اسلام غالب ہو, جب اسلام کا دور ہو, تاکہ کل طلاق ہو یا بچوں کا کوئی معاملہ آئے تو مرد کو حق ملے. آج کتنا کنفیوژن پھیل گیا, دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں جو 8 تراویح سے 20 تراویح کو حضرت عمر کی طرح منسوب کرتے ہیں نا. یہ آپ نے مسئلہ سنا ہوگا کہ 20 تراویح حضرت عمر کے دور میں پڑھی جاتی تھی. کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی پڑھتا ہے تو پڑھ لے, ہم کچھ نہیں کہہ رہے, لیکن تراویح اصل میں 8 حضرت عمر کے دور میں ایک اس طرح کا, یعنی اس میں ایک ان کا وقتی قانون تھا. یہ کتنا معروف ہے, اس وقت میں وہ نہیں کہنے لگی, لیکن آپ میں سے کتنوں کو پتا کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں غیر مسلم عورت یعنی جیو اور کرسچین عورت سے شادی حرام کر دی تھی, نہیں اجازت دی تھی آپ نے لوگوں کو. کبھی آپ نے لوگوں سے یہ مسئلہ سنا کہ نہیں ہم نہیں کریں گے چونکہ حضرت عمر کے دور میں اس پہ پابندی لگ گئی تھی؟ حضرت عمر نے ایک دفعہ حق مہر پہ پابندی لگا دی تھی, پھر بعد میں لے لی. یہ وقتی احکامات ہوتے تھے. میرے اور آپ کے دین کا سورس عمر اور ابو بکر نہیں ہے. کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں عمر اور ابو بکر اور عثمان اور علی اور صحابہ کے قول ہمارے دل پہ ہماری آنکھوں پہ کب؟ جب اللہ کے قرآن اور اللہ کے نبی کی حدیث سے نہ ملے. سمپل سا اصول ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ اتھارٹی دی کہ اگر کوئی بات تمہیں اللہ کی کتاب سے نہ ملے تو حدیث میں دیکھو, اس میں نہ ملے تو میرے صحابہ سے دیکھو, کیونکہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس رہتے تھے, ان کو دین کا پتہ تھا. لیکن جو سراسر بات قرآن میں موجود ہے, طلاق کا طریقہ آپ پڑھ چکے, سب معلوم ہے, موجود ہے. آپ اس کو چھوڑ کے حضرت عمر کے دور کی 3 طلاقوں کو لے, یا سمجھیے یہ واللہ ہی اصل میں اس کے پیچھے بہت کچھ ہے جس کو ہم عام لوگ نہیں سمجھ پاتے. تو یہ عورتوں سے نکاح کے مسئلے جو ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں. حضرت عمر نے حرام قرار دیا, کہا نہیں یہ بے حیائی لے کے آتی ہیں عورتیں, ان کے کپڑے ٹھیک نہیں ہوتے, یہ تمہاری نسلیں خراب کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات کہا کرتے تھے کہ پھر تمہاری مسلمان بیٹیوں سے شادیاں کون کرے گا جب تم ان کی ایسی عورتوں سے شادی کرو گے. تو آج کے دور میں یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے.